الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے پیر و مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب العجم حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے گناہ اگرچہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوں اور کتنی ہی کثرت میں ہو لیکن محدود ہے اور معدود ہے. محدود کے معنی حد ہے اور معدود کے معنی جو کاؤنٹیبل ہو بے حساب نہیں ہو حساب اور شمار میں آ سکتے ہو. جو چیز حساب میں اور شمار میں آ سکتی ہو اس کو بے حساب نہیں بولتے. یا کوئی چیز اگر وہ حد میں ہو وہ بھی. پہلے حضرت کا جملہ مکمل کرتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. وہ کیا کہ ہمارے گناہ اگرچہ کثرت میں ہے لیکن محدود ہے اور اللہ تعالی کی غیر محدود رحمت و مغفرت کے سامنے اقلیت میں ہے. ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے محدود ہیں لیکن اللہ تعالی کی غیر محدود رحمت و مغفرت کے سامنے اقلیت میں ہے. ہمارے ہاں کچھ الفاظ ہیں جو کہ مستعمل ہیں روزانہ کی بول چال میں ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ استعمال غلط ہے. جیسے کہتے ہیں کہ سمندر غیر محدود ہے یہ ایک عام جملہ استعمال ہوتا ہے کہ سمندر غیر محدود ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہماری نگاہوں میں نہ آ سکے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر محدود ہے. چونکہ اللہ تعالی نے دنیا کو محدود رکھا ظاہر بات ہے جب دنیا محدود ہے تو اس کی ہر چیز محدود ہے. دیکھیں کل محدود تو اس کا جز بھی محدود. اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی غیر محدود ہے. دنیا سائنسدان کہتے ہیں دنیا گول ہے، اور اس چیز کو ماننے میں اس پر کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا گول ہے یا چوکور ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت کے اس بحث میں نہیں پڑی، اس لیے کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. سائنسدانوں کا حساب ہے کہ دنیا تقریباً 24,000 میل کا گولا ہے، اس میں بھی کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ایک بات اس پر کہتے ہیں کہ ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصہ پانی ہے. تو جب دنیا 24,000 میل کا گولا ہے، چلو 26,000 ہوگی، 22,000 ہوگی، کوئی بات نہیں. تو بہرحال ایک عدد میں آ گئی، ایک حد میں آ گئی. تو جو چیز عدد میں اور حد میں آ جائے اس کو غیر محدود نہیں کہتے. بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات آئی ہے، ہماری زندگی محدود ہے، جو بھی ہماری عمر ہے تو آخر میں مرنے کے بعد یہی کہیں گے کہ جناب نے 60 سال کی عمر پائی، مرحوم نے 65 سال کی عمر پائی، مرحوم 40 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عمر محدود بھی ہے اور معدود بھی ہے. معدود یعنی کاؤنٹنگ میں آنا، عدد، گنتی میں اور شمار میں آنا. تو جب ہماری زندگی معدود ہے تو لازمی سی بات ہے کہ جو ہم سے افعال صادر ہوں گے وہ بھی معدود ہوں گے. یہ مقدمہ، اتنی خشک تقریر مقدمہ سمجھا، یہ مقدمہ ہے بات سمجھانے کے لیے، ذرا اتنی خشک تقریر کر رہا ہوں، ریاضی کا مضمون پیچھے لگا رہا ہوں. تو جب ہماری زندگی محدود اور معدود ہے، اچھا معدود ہے زندگی اور محدود ہوئے ہیں کہ انسان کی طاقت محدود ہے، انسان کی عاجزی کے اس بات سے اندازہ لگائے، ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، ذرا ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، حد دیکھ لیجئے. تو جب انسان معدود بھی ہے محدود بھی ہے تو اس سے غیر محدود گناہ کیسے ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا چلو اس کو اور سمجھے، ہمارے گناہ گنے جا سکتے ہیں. اب کوئی کہے سنا مشکل ہے، چلو اس کو دوسری طرح کرو، اگر گناہوں کو گننا مشکل ضرور ہے لیکن اتنا تو کہا جا سکتا ہے نا، اس نے 5 سال گناہ کیے، 10 سال گناہ کیے، 20 سال گناہ کیے، 50 سال گناہ کیے، 7 سال گناہ کیے، معدود تو تھا، معدود نہیں ہوا تو محدود ہو گیا، صحیح ہے نا، یہ بات سمجھ میں آئے گی نا. تو اللہ تعالیٰ کی پھر غیر محدود رحمت و مغفرت بھی سمجھ میں آئے گی. پہلے اپنی عاجزی کو انسان سمجھے کہ انسان کتنا بڑا عاجز ہے، مجبور اپنی، یعنی عاجز ہے اور اپنی قوتوں کے استعمال کو جس طرح چاہے ویسے نہیں کر سکتا. جیسے گناہ میں جو گناہ چاہے کر سکتا ہے کیا؟ لیکن انسان اپنی طاقت اور قدرتوں کے استعمال میں عاجز ہے. اس کی عجز کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ 50 سال 20 سال کی زندگی، 70 سال 80 سال کی زندگی یہ ہے، تو ہمارے گناہ معدود بھی ہیں اور محدود بھی ہیں. اس لیے جو چیز معدود بھی ہے محدود بھی ہے, اب اس کا واسطہ پڑ رہا ہے غیر محدود سے, تو ایسے گناہ جو محدود بھی ہیں اور معدود بھی ہیں اس پر معافی مانگنا کیا مشکل کام ہے. اور پھر ایسے محدود گناہوں کو معاف کرنا اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, چونکہ غیر محدود مغفرت رکھنے والا, غیر محدود رحمتیں رکھنے والا, غیر محدود معافی رکھنے والا. تو اس لیے حضرت کا جملہ کیا ہے کہ ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے محدود ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی غیر محدود رحمت و مغفرت کے سامنے اقلیت میں ہے. سبحان اللہ. دیکھو یہ جملہ رحمت کا ہے, رحمت ہے, سمجھایا جا رہا ہے اس مضمون سے کہ دیکھو کرنا کیا ہے تمہیں آگے. پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ گناہ محدود ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ماشاءاللہ اجل خلافہ میں سے تھے. حضرت اندازہ کریں کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء حضرت کے مریدین میں سے ہیں. ان بڑے بڑے علماء میں حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو فیصل آباد کے تھے, مولانا حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال اس ابھی 15 شعبان جو گزری وہاں مدینہ شریف میں ان کا انتقال ہوا. سبحان اللہ. اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتم, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم, یہ سب حضرات, ایسے ایسے حضرات, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب, حضرت مولانا صاحبان مفتی صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, بلکہ ان کا تو عجیب واقعہ ہے حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا, کہ انہوں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو ان کے ظاہر بات استاد بھی تھے اور مدرسے کے محتمم ناظم بھی تھے, ان سے بیعت کی درخواست کی ہے. فرماتے کہ جوانی کا زمانہ تھا تو میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی, تو مفتی صاحب فرماتے کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے, کہ بھئی آپ چونکہ ہم ایک ہی مدرسے میں ہیں اور ملازم ولمت کا معاملہ ہوتا ہے, تو آپ ایک کام کریں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ سے جا کے بیعت ہو جائیں. ہر مفتی صاحبان میں موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ملا اور حضرت ڈاکٹر صاحب جو عالم نہیں ہے, یہ مفتی شفیع صاحب کو کیا ہو گیا کہ مجھ سے فرما رہے ان سے جا کے بیعت ہو جاؤ. تو حضرت فرماتے ہیں اسی شش و پنج میں ایک عرصہ گزر گیا. اس زمانے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس جو ہے جمعرات کو روز ہوا کرتی تھی غالباً مغرب کے بعد, بلکہ حضرت کی مجلس اسی طرح ہوتی تھی اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بھی اس مجلس میں حاضری دیا کرتے تھے. تو مفتی صاحب محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دن میں مجلس میں حاضر ہو گیا. کہا حاضر ہوا تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد اس کے لطائف بیان کرنا شروع کیا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بس میں حضرت کو دیکھا ہوں, حضرت کی باتیں سن رہا ہوں, وہ علمی جواہرات بکھرے, وہ علمی موتی, وہ معرفت کی باتیں. فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ عالم نہیں ہے, اس شخص کی زبان سے کیا علم کے موتی جھڑ رہے, کیا علم کے موتی بکھر رہے ہیں؟ کیا علم کی بارش ہو رہی ہے؟ بس اس کے بعد حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ سے تعلق کیا اور ماشاءاللہ. تو حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ عارفی حضرت تخلص فرمایا کرتے تھے کیونکہ حضرت شاعر بھی تھے. حضرت کا ایک شعر تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بہت سناتے تھے. سبحان اللہ وہ شعر بھی دیکھیے کیا چیز ہے, کیا بات ہوگی حضرت کے اندر. جب کبھی وہ ادھر سے گزرے, جب کبھی وہ, انگلی کا اشارہ بھی دیکھنا پڑے گا نا, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے کتنے عالم نظر سے گزرے, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے آہ کتنے عالم نظر سے گزرے. سبحان اللہ وہ رب العالمین, اللہ اکبر. جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے. تو عارفی جو حضرت کا لقب تھا, تخلص فرمایا کرتے تھے حضرت عارفی سے. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کراچی کی اس زمانے میں 1 کروڑ کی آبادی تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کراچی کی 1 کروڑ آبادی, یا چلو آج پر اگر کریں 2 کروڑ سے زیادہ آبادی, حضرت فرماتے ہیں کہ سب کا فضلہ یہ سمندر میں جا کے گھرتا ہے. سمندر کی ایک موج آتی ہے اور وہ سب کا سب وہ فضلہ غائب. فرمایا اگر وہی اسی جگہ پر وہی اگر سمندر کے اسی پانی سے کوئی غسل کرے وضو کرے بالکل درست ہے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس غیر محدود مولا کے محدود سمندر کی ایک موج میں یہ اثر ہے, تو اللہ تعالی کی غیر محدود رحمت کے سمندر کی موجوں میں کیا اثر ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے عارفین جو اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار بناتے ہیں. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ شعر بہت سنایا کرتے تھے, کسی کا شعر, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. واہ واہ واہ. پردے اٹھے ہوئے بھی ہے ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو الہ آباد سے ایک شاعر آئے کرتے تھے, انیس الہ آبادی صاحب, حضرت انیس الہ آبادی صاحب. ان کا ایک شعر حضرت کو بہت پسند تھا اور اس شعر کا نام رکھا ہوا تھا حضرت نے پرندے والا شعر. پرندے والا شعر. تو حضرت کو وہ جو بھی اشعار سنائے حضرت فرماتے تھے بھائی پرندے والا شعر سناؤ. اور وہ شعر کیا ہے, میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, جو اڑنے نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں, جو اڑنے نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو, الہی طاقت پرواز کر آتا مجھ کو, ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں, ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم. علماء سمجھتے ہیں کہ یہ استغفروا امر ہے, और अम्र बनता है मुजारे से। हमारे यहां तीन जमाने कहते हैं ना, माजी, हाल और मुस्तकबिल। अरबी जबान में माजी और मुजारे होता है बस। मुजारे की खसूसियत यह कि उसमें हाल और इस्तकबाल दोनों जमाना पाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि यफालू वो करता है या करेगा, दोनों मानों में ही होता है। अच्छा, ये जो अम्र है यानी किसी बात की कमांड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और हुक्म करना, तो ये जो अम्र बनता है ये भी अरबी जबान के कायदा है कि हर चीज के उसूल से लफ्ज से लफ्ज निकलते हैं, अल्फाज लफ्ज से निकलते हैं और बात फैलती है। तो ये जो इस्तग़फिरू है ये बनता है मुजारे से। और अर्ज किया कि मुजारे में दोनों जमाना होता है, हाल और इस्तकबाल, लिहाजा अम्र में भी उसका तर्जुमा का ख्याल करना पड़ेगा। तो इस्तग़फिरू यानी अपने रब से माफी मांगो, इसका तर्जुमा यूं होगा अगर इसको मुजारे तजद्दुद इस्तिमरार अगर इसके अंदर मलहूज खातिर रहे तो इस्तग़फिरू का तर्जुमा बनेगा कि अपने रब से मगफरत मांगते रहो। अपने सिर्फ एक दफा नहीं, मगफरत मांगो ये के नहीं, कामिल तर्जुमा जो बनेगा अपने रब से मगफरत मांगते रहो। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की सिफात बेपनाह है मेरे दोस्तों, बेशुमार है। ये जो सिफाती नाम जो 99 जिक्र किए, अल्लाह इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने तो 1000 और बाद जगह कहते 3000 भी नाम नकल किया, और सिफात उससे भी ज्यादा है। तो हजरत वाले फरमाते कि अपनी तमाम सिफात के अंदर अल्लाह ताला ने रब का जिक्र किया, रुबूबियत का जिक्र किया, कि इस्तिग़फार करने के लिए फरमाया कि अपने रब से मगफरत मांगते रहो। रब के माने उर्दू में कहते हैं पालने वाला। हजरत फरमाते कि यहां रब का क्यों जिक्र किया, तो फरमाया करते थे कि देखो पालने वाले से चूंकि मोहब्बत होती है, और पाली हुए पालने वाले को पाली हुई चीज से मोहब्बत होती है, और पाली हुई चीज को अपने पालने वाले से मोहब्बत होती है, यानी मोहब्बत का ताल्लुक जानिबैन की तरफ से होता है। लिहाजा बंदे को इस्तग़फिरू रब्बकुम कह के ये बता दिया कि जिससे तुम्हें मगफरत मांगनी है वो कोई गैर नहीं है, वो तुम्हारा बाप है। जिससे तुमने चीज मांगनी है वो तुम्हारी मां है। इंसान भाई के लिए भी सोचता है, रिश्तेदार के लिए तो और सोचता है, लेकिन जब बाप और मां की बात आती है, वालिदैन की बात आती है, तो वालिदैन की मोहब्बत पर एतमाद होता है। ऐसा एतमाद दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत की सिफत का जिक्र करके बता दिया वो तुम्हारा कोई गैर नहीं है, वो तुम्हारा पालने वाला है। इस्तग़फिरू रब्बकुम, अपने रब से मगफरत मांगते रहो। फिर आगे और उस रब की सिफत के साथ दूसरी सिफत का जिक्र किया कि इन्नहु काना गफ्फारा। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे देखो गाफिर नहीं फरमाया बल्कि गफ्फार फरमाया, बहुत बख्शने वाला। इसलिए हजरत फरमाते हजरत इसका तर्जुमा ऐसे फरमाते बहुत बख्शने वाला। और गफ्फार में देखो गाफिर में होता ना, तो गफ्फार में हजरत फरमाते देखो अलिफ खड़ा किया जिसको जो हदई जिसकी नहीं है चला जा रहा है ऊपर, बस तुम्हारी मफरत को भी ऊपर लेके जाएगा, आसमानों पर सीधा उठा के ले जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मगफरत मांगो। जिसका अच्छा तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, पर्दे उठे हुए भी हैं, उनकी इधर नजर भी है, बल्कि मुकद्दर आजमा सर भी है संगे दर भी है। اور آسان طریقہ جو اس کو فرمایا، دو رکعت پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنی فنائیت کا اظہار کرنا، یہ بہت اللہ تعالی کو پسند ہے. اختر رندوں کی آہو زاریاں، اختر رندوں کی آہو زاریاں خدا کو ہے پسند. حضرت کا شعر یہ مصرع ہے، اختر رندوں کی آہو زاریاں خدا کو ہے پسند. سبحان اللہ، نہ کر تحقیر گناہگاروں کی اے زاہد ناداں، نہ کر تحقیر گناہگاروں کی اے زاہد ناداں. یعنی خشک زاہد، وہ جو گناہگار اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، کہ ان کی آہو زاری پر، کہ ان کی آہو زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے. نہ کر تحقیر گناہگاروں کی اے زاہد ناداں، کہ ان کی آہو زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت ایک شعر بہت سنایا کرتے تھے، اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو، اے جلیل اشک، کسی شاعر کا شعر ہے، اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر. اے جلیل اشک گنہگار کے قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر، کہ جس تسبیح کو پڑھ کر تو زاہد نادا بنے، زاہد خشک بنے، یعنی اپنے اس ذکر پر تو ناز کرے اور اپنے تیرے اندر عجب پیدا ہو، یہ مراد ہے. ورنہ تسبیح کی تو بڑی شان ہے میرے دوستو. ایک بزرگ کی بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا، وصل عطا فرمایا، ہر وقت ان کے ہاتھ میں پھر بھی تسبیح رہتی تھی. کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے ایسے مقام عطا فرما دیے، اب آپ کے ہاتھ میں تسبیح کیوں رہتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ایسا دوست ہے، اسی دوست کی برکت سے تو یہ مقام ملا، اپنے اس دوست کو کیسے چھوڑ دیں. سبحان اللہ. لالا یہاں پر تسبیح کی تحقیر نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے اس فعل پر تحقیر، اس فعل کی نکیر کی جا رہی ہے کہ تم اگر تسبیحات پڑھ کر اپنے کو نیک اور پارسا سمجھو تو تم سے اچھا وہ شخص ہے، کہ تمہارے اندر عجب اور کبر اور بڑائی اور غرور آئے تو اس سے اچھا وہ شخص ہے کہ جو اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے اللہ تعالی کے ہاں مقرب ہے. میرے دوست، ورنہ تسبیح کا تو کیا کہنا ہے، بڑا مقام ہے اس کو. اسی لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، اگر کوئی مسجد میں کسی جگہ پر بیٹھا ذکر میں تسبیحات میں مشغول ہو اور وہیں پر ایک گناہگار بندہ اللہ تعالی سے رو رہا ہو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ذوق ہوگا کہ میں اس گناہگار بندے کے رونے پر اس کے رونے کے ساتھ اپنا رونا شامل کروں. یہ ذوق. اس پر ایک واقعہ یاد آیا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، علماء صحابہ میں سے، فقہ صحابہ میں سے، ہماری جو فقہ حنفی کا جو مدار ہے اور فقہ حنفی کی جو کڑیاں جا کر ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. تو ایک دفعہ وہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ کچھ میلہ لگا ہوا تھا اور وہاں گانا بجانا چل رہا تھا. ایک شخص گانا گا رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کانوں میں آواز پڑی تو آپ نے عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ کاش یہ شخص اپنی اس خوبصورت آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آواز اس شخص تک پہنچا دی. اس کا نام نقل کیا ہے، زازان.
اب وہ جو کان میں آواز پڑی تو اس شخص نے پوچھا کہ من ہذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں سے تو لوگوں نے کیا کیا تعارف کرایا، ہذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سند ہے اور یہ ڈگری ہے. اللہ اکبر، کیا علامہ، کیا فاضل، یا اللہ، کیا ڈگری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ. تو پوچھا کہ انہوں نے کیا فرمایا، تو وارث کیا کہ انہوں نے کہا کہ یا لیتہ یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن، اے کاش کہ اپنی اچھی آواز سے قرآن کریم کی قرات کرتا، تلاوت کرتا. اے میاں، یہ کیا منہ میں گھسڑا ہوا تم نے، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے بیٹا، چلو نکالو اس کو. تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جا رہے تھے تو وہ اس کے دل پر چوٹ لگی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے جذب کا وقت آ گیا، اس کے دل پر چوٹ لگی، وہ دوڑتا ہوا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے لپٹ کے رونے لگا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی رونے لگے اور اس نے توبہ کی کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گانا بجانے کا کام نہیں کروں گا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو اپنے گناہ پر معافی مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دوست روئے تو عبداللہ ابن مسعود کیوں نہ روئے؟ دوسرے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میرا یہ ذوق ہے کہ ایک شخص مسجد کے کونے میں بیٹھا رو رہا ہو، فرماتے میں اس کے پاس جا کر بیٹھوں گا. اللہ اکبر. تو یہ ہے میرے پیارے دوستو، اپنے گناہوں کو آنسو کی تشتری میں رکھ کر پیش کریں. اور یہ آنسو کیوں؟ وجہ یہ کہ آنسو اللہ تعالیٰ کیا مقبول چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو جو دو قطرے پسند ہے، ان قطروں میں قطرہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، بلکہ حدیث شریف میں تو اتنا آیا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ صرف آنکھیں بھر آئیں. بعض مرتبہ ہوتا نا رونے کے مختلف اقسام ہیں نا، قسمیں ہیں. میرے شیخ نے اس کو عجیب انداز سے تعبیر کیا، واہ واہ سبحان اللہ، محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے دیکھو. اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ وہ نغمہ ہے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پر چھیڑا نہیں جاتا. کیا عجیب، کیا شاعر نے کیا بات کہی ہے، واہ واہ. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پر چھیڑا نہیں جاتا. سبحان اللہ، کیا اس کا ترجمہ کرے، کیا کہے اس کو. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا تھا. اب آپ دیکھیے حضرت کا یہ شعر پورا بند ہے، بند سنیں. کبھی تو باہو فغارو رہا ہوں، اب آپ دیکھیے کس تعبیرات دیکھیے، کبھی تو باہو فغارو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں. چپکے چپکے وہ دل رو رہا ہے، کبھی تو باہو فغار رو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہار رو رہا ہوں، کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں، کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں. ایک چبن ہے، چھوٹی سی ہلکی سی ایک چبن ہے، کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں، اور کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں، کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں. تیرے درد کا جو ہائے مارا نہیں ہے، تیرے درد کا جو ہائے مارا نہیں ہے، وہ کسی کا ہو پر تمہارا نہیں ہے. اب آپ تصور کریں رونے کی بھی کیسی ذکر کیا. تو یہ اپنے آنسوؤں میں، اپنی آہو فغا میں، اپنے آہو نالے میں، یہ آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کو پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبوب، دیکھیں نا دنیا کا اصول ہے، دنیا کے کسی دنیا دار بڑا کوئی آدمی ہو یا دنیا کا کوئی بڑا ہو معزز ہو اس سے ملنے کے لیے اس کے یار دوست کو دیکھتے ہیں یا اس سے ملنے جاتے تو اس کی پسندیدہ چیز کو تلاش کرتے ہیں کہ جی کیا پسند ہے کیا ان کے لیے لے کر جائیں کیا تحفہ لے کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ میرے پیارے دوستو آنسو ہے اور وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہتا ہے سبحان اللہ خون شہیدہ شہید کا جو خون ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ویسے کتنے قطرے ٹپکاتے رہو انگلیاں کاٹ کاٹ کے اگر کوئی آدمی اپنی ویسے انگلی کاٹ رہے تو اس قطرے سے اس کو اللہ کے قرب کے بجائے اللہ سے بودھ ملے گا کہ تم نے یہاں کیوں انگلی کاٹی تم نے اپنی جان کو نقصان کیوں پہنچایا اس کو اللہ تعالیٰ سے قرب نہیں ملے گا وہ مزید اللہ سے دور ہوگا جوتے پڑیں گے اس کو لیکن وہی قطرہ جہاد کا میدان گرم ہے اب وہاں پر وہ کسی کا خون بہاتا بھی نہیں ہے ایسا وہ داخل ہوتے اس کا خون بہ گیا اب وہ اس کا خون جو ہے اس کے جو قطرے ہیں میرے پیارے دوستو اس کا جو لہو لوہان جسم ہے وہ اللہ کو پسند ہے سبحان اللہ اب آپ دیکھیں اگر خون ہی بہانہ مقصود ہوتا تو کیا تھا صاحب اپنی انگلی کاٹ کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے یا ہوتا جی نماز پڑھنے سے پہلے آ کے نماز پڑھنے سے پہلے خون کاٹا چلو وضو تھا نماز پڑھ کے اب تھوڑا سا تم خون بھی بہا دو نہیں بالکل پسند نہیں ہے لیکن جب موقع آ جائے اس وقت تم اپنا سینہ پیش کرو اپنا خون پیش کرو تو وہ خون کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور وہ آنسو سبحان اللہ جو اپنے گناہوں میں اپنے گناہوں کو آنسو میں لپیٹ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز کیا وہ پسندیدہ چیز آنسو ہے لیتے جب اس کے ساتھ گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آنسو کی برکت سے اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اس لیے فرمایا استغفروا ربکم اب رہی بات کہ یہ استغفروا کا کیوں حکم دیا اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایک دفعہ معافی مانگ لو مغفرت مانگ لو کافی ہے یہ کیوں فرما رہے بار بار کرو اصل میں اس کی ایک عاشقانہ وجہ ہے ایک تو رحمت ہے رحمت ہے وہ رحمت تو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے تم نالائق ہو تم بار بار یہ نالائقی کا کام کرو گے لہذا تمہارے لیے دروازہ ہر وقت کھلا رکھا نالائقی کرو مغفرت مانگو بڑھتے رہو آگے اور دوسری جو وجہ ہے معرومی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض بندوں کا رونا یہ اللہ کو پسند ہوتا ہے خوش میعیت آواز اوف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معرومی اس کو ذکر کیا کہ مجھے اپنے ایک بندہ تھا وہ روتا تھا ایک حکایت نقل کی کہ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ یہ آپ کا بندہ آپ سے اتنا روتا گڑ گڑاتا ہے آپ اس کو یہ عطا کی نہیں فرما دیتے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے معرومی نے اس کو حکایت عن الحق نقل کیا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے رونے کی جو آواز ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اگر میں اس کو دے دوں گا یہ رونا چھوڑ دے گا واہ واہ ارے آپ نے نہیں دیکھا بازوں کو دیکھے نا بازے بچوں کا رونا بھی اچھا لگتا ہے نا تو لوگ چھیڑتے نہیں ہو کہ روئے اب رہی بات کیوں جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ آتا ہے تو بچہ آتے ہی روتا ہے ہمارے رونا بری بات اگر ہوتی ہمارے بری بات سمجھی جاتی کہ جی رونا تو بری بات ہے بچہ روتا ہے اور اگر نہ رو تو اس کو ڈاکٹر دائی پاؤں سے پکڑ کے بچے کو الٹا کر کے تھبا تھب اس کی پیٹ پہ مارتی ہے پھر سے بچہ رونے لگتا ہے تو میرے شیخ فرماتے ہیں بچہ روتا ہے سب ہنستے ہیں کیوں بچے کا رونا اس کی جسمانی حیات کی علامت ہے کہ بچے کیوں جو بچہ روتا ہے نا اس لیے ڈاکٹروں کو دیکھا کہ جب بچے کبھی بیمار ہوتے ہیں نا خصوصاً نو مولود کے تو وہ ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ نہ معلوم ہو ان کو اگر بچے کی ہسٹری بیماری ہو ایسی کہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بہت جان لیوا قسم کی بیماری ہے تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ بچہ رویا تھا کہ نہیں رویا تھا
تو کہتے رویا تھا، کہا گھبراؤ مت، تھوڑی سی تکلیف ہے ٹھیک ہو جائے گی لیکن زندہ ہوگا یہ. اتنا اعتماد ہوتا ہے ان کو بھی. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بچے کا رونا جسمانی حیات پر دلالت کرتا ہے اور بندے کا رونا اس کے ایمانی حیات پر دلالت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام کیا، استغفر ربکم، مانگتے رہو تم، کہ ہمیں پتا ہے تم بار بار گٹر لائنوں میں گرو گے، اس لیے تمہارے حکم عام کر دیا، مانگتے رہو. پھر اس پر انعام کیسے رکھے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انعام کا جو ذکر کیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلی چیز بارش کا ذکر کیا. ہم کراچی والے پریشان ہیں. ایک بات یاد آئی بیچ میں، ایک بزرگ تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، حضرت میاں مولانا اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب و غریب آدمی تھے، بڑی ایسے صفات والے آدمی. کوئی شخص آیا اپنے بچے کو لے کر کہ حضرت یہ روتا بہت ہے، تو حضرت نے کہا کہ چیر فرمایا، فرمایا رونا تو ہمیں چاہیے تھا، رونا تو ہمیں چاہیے تھا، ہم نے رونا چھوڑ دیا. جن کے رونے سے ان کی رحمت نازل ہوتی ہے، اب ان کو بھی تم چپ کرانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. پتہ چلے بچوں کا رونا بھی، یہ رونا بھی بڑی برکت کی چیز ہے، اللہ تعالی کی رحمت کو. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور یہ جانور نہ ہوتے اور یہ بوڑھی جھکی ہوئی کمر والے نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بارش کی طرح برستا. پتہ چلا یہ دنیا میں بوڑھے، جن کو ہم آج اولڈ ہاؤس میں بھیجنا پسند کرتے ہیں، یہ جانور معصوم جانور اور یہ جو بچے دودھ پیتے بچے معصوم بچے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والے ہیں. ہماری گناہوں پر، ہمارے گناہوں پر یہ رکا، گناہوں پر جو عذاب ہونا چاہیے ہم پر، یہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس لیے بڑی نعمت کی چیز ہے. اور آج ہم کہتے ہیں بچے نہیں ہونے چاہیے. بھائی اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے بچے پیدا کرنے کی، تو جن کے اندر ہے ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ جن کی بیٹریاں فل چارج ہیں اور جو انچارج بنے ہوئے ہیں ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، بکرے دو قسم کے ہوتے ہیں نا، لیکن نسل تو چلانے کے لیے ظاہر بات ہے وہی والا بکرا چاہیے، فل چارج ہے وہ، اس کو کیوں منع کرتے ہو؟ اس لیے آگے فرمایا یمددکم باموال و بنین. مد، دیکھو مد، یمدد مد بڑھانا، اس لیے کہتے ہیں نا مد کرو، آواز کو بڑھاؤ، کھینچو. لہذا مد منفصل ہے، مد متصل ہے. قاری حضرات جو ہے اسی طرح تشدید پر مد ہوتا ہے، دو الف کے برابر ہے، پھر مد منفصل ہے تین الف کے برابر ہے، مد متصل ہے چار الف کے برابر ہے، کھینچا جاتا ہے یشا وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے مال کو بڑھائے گا، مال بڑھے گا اور اولاد بھی بڑھے گی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں مال کا ذکر پہلے کیا اور بنین لڑکوں کا ذکر، اولاد کا ذکر بعد میں کیا. کیا مطلب؟ کہ دیکھو تمہیں مال مل جائے گا، اولاد کی کیا فکر ہے کہ کہاں سے کھائیں گے. لہذا چلو اب تھوڑا سا اس آیت کے اس ٹکڑے پر دیکھتے ہیں کہ چلو پتا چلا جس کے پاس مال نہ ہو، اس کے ہاں بچے نہ ہو، تو چلو بات بھی ٹھیک ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے، ایک شخص کے پاس 5000 گز کا ایکڑ پر اس کے کوٹھی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جناب وہ ایک نہیں 1000 بچوں کو بھی سنبھال سکتا ہے، پھر بھی ظالم پوری زندگی مشکل سے ایک نکالتا ہے.
اس سے تو پنجاب کی گلابی نسل کی بکری اچھی ہوتی ہے. دو دو بچے بھی دیتی ہے, اس کو بھی فکر نہیں ہوتی, اس کو پتا ہے مالک پر اعتماد ہوتا ہے, میرا مالک غذا کا بندوبست کرے گا. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بچے نہیں پیدا کرو, کمال ہے. اچھا چلو ایک بات اور عرض کرتا ہوں, علمی بات ہے, چھپانے میں کیا ہے بتانے میں اچھا ہے. حدیث شریف ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا, یہ حدیث شریف کی دعا ہے کہ جہد البلا سے پناہ مانگی گئی ہے, وہ در کی شقا اور اچانک بدبختی یہ پکڑ لینا, شقاوت ایک دم کوئی ایسا ہو اور شقاوت پکڑ لے کہ انسان ہدایت کے رستے پر چلتے چلتے ایک دم سے زلالت اور گمراہی میں آ جائے, یو ٹن مار لے. اور وسوء القضاء اور برا فیصلہ کہ ہم کوئی ایسی نالائقی کا کام کریں جس کی وجہ سے ہمارے حق میں برا فیصلہ ہو. اور وشماتت الاعداء اور دشمن کے تانو تشنی سے پناہ مانگی گئی ہے, یہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتت الاعداء, یہ دعا ہے حدیث شریف کی. یہ جو جہد البلا ہے یا جہد البلا دونوں پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے مرقات کے اندر اس دعا کے تحت میں. فرماتے کہ جہد البلا سے کیا مراد ہے, تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, قلت المال وکثرت العیال. قلت المال یعنی مال تھوڑا ہو, وکثرت العیال بچے زیادہ ہو. اسی لیے آنکھیں بند کر لی کہ جھگڑا ہی نہ ہو. اب آپ دیکھیے اس حدیث شریف, یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے منصوبہ بندی کی تائید ہوتی ہے, ہے نا جناب, کہ قلت المال وہ کثرت العیال, کہ مال تھوڑا ہو اور بچے زیادہ ہو. فرماتے یہ دنیا میں ایک مصیبت کی قسم ہے. تو چلو اس کو, اس بات کو تھوڑا سا اور غور کریں تو پتہ یہ چلا, چلو جس کے پاس مال تھوڑا ہے بچے زیادہ ہوں اس کے لیے تو مصیبت ہے, لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے, جس کے پاس مال موجود ہے اس کو کیا فکر ہے, اس کو تو زیادہ محنت کرنی چاہیے, اس کے بعد تو بچے بھی زیادہ ہونے چاہیے. کیوں جناب؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں نا. اور ملا پہ الزام, مطلب مزے کی بات کیا, ملا پہ الزام ڈالتے ہیں, کیونکہ ملا لوگوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. سبحان اللہ, اپنے مطلب کے لیے کیسا وہ کرتے, یہ مولوی سمجھاتے ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے تو ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی. دیکھو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس مال تھوڑا ہو بچے زیادہ ہو یہ بھی جہد البلا کی قسم ہے, یعنی سخت مصیبت, آپ یوں سمجھے اس کا ترجمہ. لہذا ایک میرا سوال ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالی نے, مزے کی بات ہے کہ سارے جو شور مچانے والے ہیں نا, جو کہتے ہیں بچے نہ ہو, سب وہ لوگ ہوتے جن کے وہاں مال ہوتا ہے. تو بھائی آپ کی شور مچا رہے ہیں, آپ کی شور مچا رہے ہیں, تو اس سے پتا یہ چلا, ذرا میرا, میں بدگمانی کرتا ہوں نا, تو اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کر سکیں, تو پھر آپ کہتے نہیں بچے تھوڑے ہوں. تو یار یہ کیا بات ہوئی یار, اگر آپ میں پاور نہیں تو ہمارے پر کیوں الزام ڈال رہے ہیں, سب لوگوں کو بھی ایسا کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, صحیح بات ہے نا.
اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے 6 بچے دیے، اس لیے تو میں ممبر پر ایسے چوڑا سینا کر کے بول لوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے. لیکن اچھا پھر ایک عجیب بات دیکھیں، ایک اگر آپ تھوڑے سے جو غریب لوگ ہیں نا ان کے پاس جائیں، ان کی ذرا گفتگو سنیں نا، تو وہ کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں جتنے بچے زیادہ ہوں گے نا ہمارے کمانے والے اتنے زیادہ ہوں گے. یار آپ دنیا کی مزاج کو نہیں سمجھتے، معیشت کے اصول آپ اپنی عقل سے بنا رہے. آپ غریب کے مزاج کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے میرے ہاں کمانے والے اتنے زیادہ ہوں گے. بھائی ایسا ہی ہے نا، یہ عجیب بات ہے. تو آپ نے قوم کو مزاج کو سمجھا نہیں اور لوگوں کے مزاج کو سمجھا نہیں اور اپنی بات اس پہ تھوپ دی اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے انحطاط میں لے کر جائے جیسے یورپ والے آج منتیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے بچے پیدا کر لو. نائٹ کلب بھی کھول دیے، ڈسکو بھی کھول دیے، ساری طرح عیاشی بھی کرا دی کہ کسی طرح تو بچے پیدا کرو. مسلمانوں کو بھی اپنے آپ بلانے لگے، ان کی برکت سے تھوڑے تھوڑے بچے پیدا ہونے لگے. طریقہ کار تو بہرحال غلط ہے، چلو برکت کے لفظ کو ہٹا دیں حرکت سے. جو بچے پیدا ہوئے ان کے ہاں وہ بھی مسلمانوں کی حرکت سے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ معاف کرے ہم سب کو اور میری اس بات کو بھی معاف فرمائے. تو بھائی آپ کو سوچنا چاہیے کہ یورپ والے بھی اس بات پر پریشان ہیں کہ اب آپ بچے نہیں ہو رہے ہیں، نہ عورت بچے پیدا کرنے کو تیار ہے اور مرد میں تو طاقت ہی نہیں ہے. تو یہ معیشت کا حل نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس آیت میں معیشت، پوری معیشت بیان فرمائی ہے. معیشت کا اتنا پیارا اصول بتایا اور ایسا اصول بتایا کہ ہینگ لگے نہ پٹ کری اور رنگ بھی چوکا نہیں چھکا ہے. یہ محاورہ بھی کم پڑا اٹھا ہے بلکہ، اور کیا اصول کتنا آسان، کچھ نہیں کرو تم کچھ بھی مت کرو، سب اتنا کرو استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو. سبحان اللہ کتنے مزے کا کام ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف رونا ہے اللہ سے. اتنا آسان معیشت کا اصول اللہ نے بتایا. انعام کیا رکھے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے وہ تم پر بارش برسائے گا. تم بارش کے لیے پریشان ہو، کہتے ہیں کہ پانی کی جو سہول جو ہے 2025 تک کہتے ہیں نا کہ پاکستان بوند بوند کو ترسے گا، یہی کہتے ہیں نا، کیسے ڈراؤتے کسی الفاظ سے ڈراتے. ارے بھائی ڈرانا ہے کیا، اس معیشت اس پانی کے مسئلے کا حل بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا. ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نظام کے اعتبار سے ڈیم بنانا ضروری ہے تو ڈیم بنائیں، لیکن لوگوں کو ڈیم فول نہ بنائیں. بیوقوف نہ بنائیں. ہمارے پاس مسلمان کے پاس دیکھیں بارش کا حل بتا دیا کہ تمہیں بارش چاہیے استغفروا ربکم. اس لیے نماز استسقاء ہمیں سکھائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا، اس میں بھی رونا ہی ہے، اللہ سے گڑگڑانا ہی ہے. تو معیشت کی ایک چیز بتا دی آسمان سے بارش برسانے کے لیے، دوسری چیز بتائی مال ہے نا، تمہارا مال کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا. اور پھر استغفار جیسی چیز پر جو انعام رکھا وہ اولاد رکھی، لڑکے رکھے، پتا چلا مین پاور کی ضرورت ہے. تمہارے پاس مال ہوگا مین پاور بھی تو چاہیے نا، صرف پاور کافی نہیں ہے مین پاور بھی چاہیے، یعنی مین کو پاور بھی چاہیے. اور اس مین پاور کے لیے تمہارے کا نتیجہ یہ نکلے گا تمہارے پاس اولاد زیادہ ہوگی. تو یہ خود استغفار کا انعام ذکر کیا، اس سے پتا چلا کہ پہلے بارش دی. اچھا پھر آگے معیشت کی اور چیزیں دیکھیں، وہ جعل لکم جنات، تمہارے باغ تمہیں باغات دے گا. اللہ اکبر،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من لزم الاستغفار، جو حدیث شریف میں نے پڑھی تھی، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا. لزوم کے معنی، لزوم کا ترجمہ کثرت سے بھی کیا جاتا ہے، علماء سمجھتے ہیں کہ لزوم کا ترجمہ کثرت سے بھی کیا جاتا ہے، اور لازم، لازم کے لیے ظاہر بات ہے کثرت لازم ہے، کہ بھائی لزوم ہوگا کب، جب کثرت سے کوئی کام ہو، تو کہتے ہیں اس نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی کثرت ہے اس کے اندر. تو پتہ چلا جس نے استغفار لازم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انعام کیا فرمایا، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. ضیق کہتے ہیں، ضیق کہتے ہیں گھٹن، تنگی، تنگی، کوئی راستہ تنگ ہو اس کو کہتے ہیں ضیق. یا کبھی انسان کی طبیعت میں گھٹن ہوتی ہے نا، کہ جی طبیعت حالانکہ سب کچھ موجود ہے لیکن کہتے ہیں میری طبیعت گھٹ رہی ہے، علاج کیا فرمایا، من لزم الاستغفار. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس تنگی کو مخرج عطا فرمائیں گے، یعنی نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ ایگزٹ عطا فرمائیں گے. جیسے برطانیہ کو بریگزٹ دے دیا، یہ اس کی میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، گھبرائے مت، میں تعریف نہیں کر رہا، لیکن عبرت کے نشان بتا رہا ہوں کہ جو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہماری سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا، بڑے فخر سے کہتے تھے انگریز، آج عالم یہ ہے کہ اپنے چھوٹے سے حصے کو بھی برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. جس کی کرنسی، جس کی معیشت، ہر چیز ڈاواڈول ہو رہی ہے، یہ عبرت کے نشان ہے، یہ عبرت کے نشان ہے. جس سوویت یونین کا نمائندہ اقوام متحدہ میں اپنی ٹانگ ایسے ٹیبل پر رکھ کر ایسے ہی ٹیبل بجاتا تھا، آج اس سوویت یونین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، نام جانتے بھی نہیں ہے، ہماری نسل جانتی بھی نہیں سوویت یونین کیا چیز ہے، یو ایس ایس آر کیا چیز ہے، ہماری نسل جانتی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، یہ نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. تو فرمایا کہ جو استغفار کو لازم کرے، اس کی جو گھٹن ہے، اس کے لیے اللہ مخرج عطا فرمائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اور ومن کل ہم فرجا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سمجھاتے ہیں ہم یہ غم کو بولتے ہیں، لیکن غم کی دو قسمیں، ایک غم ہوتا ہے جو ذرا ہلکا غم ہوتا ہے، اور ایک غم ہوتا ہے الہم هو الغم الذي يذيب الانسان، ایک غم ایسا ہوتا ہے جو انسان کو پگلا دے. مثلا اس کو غم لگ گیا تو 2025 میں ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، تو پگلانے والی چیز ہے، خود بھی پگل رہا ہے دوسروں کو بھی پگلا رہا ہے، ایک غم ہے. اس کا علاج فرمایا کہ من لزم الاستغفار، تو اس کو کیا، ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ فرمائیں گے، اس غم کو بھی دور فرمائیں گے. اور آگے فرمایا معیشت کے لیے، جو معیشت کی جو چیز ہے کہ انسان اپنے رزق کے لیے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جعل اللہ له من ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب، ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائے گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگی. مزے کی بات ہے، امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، وہ جو بم گرتے تھے نا، تو وہ بم جو ہے وہ کباڑ کا کام بنا، تو کتنے کباڑیوں کی روزی چل پڑی. ارے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ یہ کیا نظام ہے. ایک مرتبہ اللہ خیر حفاظت فرمائے، ہمارے کراچی میں حالات خراب تھے، تو یہاں پر سپر ہائی وے پر گاڑی جلائی، تو دیکھا کہ وہ کچھ بچے تھے پانی کی بالٹی لے کر آئے، گاڑی کھولی پانی میں ڈالتے رہے، وہ گاڑی جل رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ کھول رہے ہیں اس کو. مجھے کہا یا اللہ یہ ایک نظام ہے، تب وہ سمجھ میں آیا کہ ان بموں سے کیسے ان کی معیشت ترقی ہوئی، یہ بھی ایک نظام ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کس کے کیسے رزق چلاتے ہیں، سبحان اللہ، جو گمان میں نہیں آ سکتا. اور کیا، کیسے، من لازم الاستغفار، استغفار کو تم لازم کر لو. سبحان اللہ. یہ تو ہو گئی حدیث شریف.
سمجھ میں آگئی نا یہ؟ اب دوبارہ آیت کی طرف عود کرتے ہیں، لوٹتے ہیں دوبارہ آیت مبارکہ کہ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو تو معیشت کی جو چیزیں ہیں وہ تمہیں ملتی رہیں گی، نمبر ایک بارش ملے گی، نمبر دو تمہیں مال ملے گا، اور جب مال ملے گا اولاد کے پیدا کرنے میں کنجوسی مت کرنا، اولاد کے پیدا کرنے میں کنجوسی مت کرنا، اولاد مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا، یہ استغفار کی برکت ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، مال بھی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا اس کو بھی چاہیے وہ استغفار کرے، اللہ سے مغفرت مانگے۔ اور استغفار کے انعامات میں اولاد کا ذکر کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت کو روکنا، میرے پیارے دوستو اللہ تعالی ہمارے اشرافیہ کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں بھی دے اور ہمارے اشرافیہ کو بھی عقل سلیم دے، ہمارے حکام کو بھی عقل سلیم دے کہ وہ معیشت کی اتنی بہترین چیز کو روکنے کی فکر کر رہے ہیں اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں ایک وزیر اعظم صاحبہ تھی، انہوں نے نعرہ لگایا تھا بچے دو ہی اچھے۔ اب اس کے شوہر کی پاور تھی، تیسرا بچہ بھی آ گیا، پھر نعرہ بدل دیا بچے کم ہی اچھے۔ بہرحال پھر وہ نعرہ بھی نصیب منسیہ ہو گیا، وہ نعرہ بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو معیشت کا حل جو ہے تھوڑے بچے پیدا کرنا نہیں ہے، جن کے قبضہ قدرت میں معیشت ہے نا ان کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتنے بہترین اصول بتائے نا، دیکھو قرآن کریم ہے، سیدھا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، بیچ میں چٹکلے اپنی جگہ وہ الگ بات ہے، ذرا خوش کرنے کے لیے، اتنے خشک مضمون میں تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے۔ تو مال کے ساتھ اولاد کا ذکر ہے، اور یہ نعمت کب ملے گی؟ استغفار پر۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، اللہ تمہیں باغات عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ اور آخر میں کیا فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، نہریں دے گا، سبحان اللہ۔ اور یہ سب نعمت کس پر مل رہی ہے؟ استغفار پر۔ تو پتہ چلا ہماری معیشت کا جو حل ہے وہ اللہ تعالی سے مغفرت مانگنا ہے، اور اس مغفرت مانگنے میں گویا کہ دوسری چیز کو مد نظر رکھیں، اور وہ یہ چیز ہے ترک معصیت، یعنی گناہوں کو چھوڑنا۔ کیونکہ یہ جو ہماری معیشت کو جو برباد کرنے والی چیز ہے نا وہ ہمارے گناہ ہے، وہ ہمارے گناہ ہے۔ اور اس لیے ایک بات یاد رکھیے، ایک اصول یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز سے کافروں کو فائدہ ہو اس چیز سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بات تو مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے، آپ اس زمانے میں کھل کر سامنے آ گئی کہ اولاد کو روکنا اس سے معیشت ترقی نہیں کرتی ہے، کسی کی معیشت سنبھلتی نہیں ہے یا کنٹرول میں نہیں آتی ہے۔ اگر کنٹرول میں آتی تو مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں جو اپنے آپ کو، وہ سب کے سب اس سلسلے میں پریشان ہیں۔ اور اس کے برعکس میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے خالق بھی ہیں، جو ہمارے مالک بھی ہیں، جو ہمارے پیدا کرنے والے بھی ہیں، انہوں نے جو ہمیں اصول بتایا اسی میں یقیناً کامیابی ہے۔ اور مسلمان کو اسی لیے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں جمعے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اپنے ذکر اللہ کی طرف، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کو اللہ نے ذکر اللہ فرمایا۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ جو جمعے کو ذکر اللہ فرما کر یہ بات بتا دیا کہ خطبہ جو ہے وہ عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ بھی فتنہ اٹھتا ہے نا، یہ بھی فتنہ اٹھتا ہے کہ صاحب ہمارے لوگ جب نہیں سمجھتے عربی تو خطبہ کیوں عربی میں ہو،
انگریز ہو کیا انگریزی زبان میں ہو، ترک ہو کیا ترکی زبان میں ہو، پنجاب والوں کیا پنجابی زبان میں ہو، اور فلاں کیا فلاں زبان میں ہو، یہ ہر چیز ہو، پشتو والے پشتو زبان میں، نہیں میرے پیارے دوستو، عربی جو جمعے کا جو طریقہ اصل ہے، یہ جو ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے یہ اسی ہوتا ہے کہ سمجھنا اور سمجھانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں افہام اور تفہیم کے لیے، کہ ایک چلو مجمع جمع ہوتا ہے تو اس سے ایک دین کی بات کانوں میں پڑ جاتی ہے میرے پیارے دوستوں، یہ مقصود ہے یہ جمعے کا، یہ جو زائد چیز ہے، یہ جو زائد چیز، ورنہ عربی زبان میں جو فرمایا وہ اس لیے کہ پتا چلا کہ جمعے کے اس خطبے کا جو مقصد ہے وہ ذکر ہے، اور ذکر سے قلب کو روح کو قوت ملتی ہے، لہذا جب قلب اور روح کو قوت ملے گی تو پھر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے جو وعدے ہیں، جو ارشادات ہیں، انسان کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس لیے اس کو ذکر فرمایا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ انسان جو وساوس اس کے اندر آتے ہیں اور جو اس کے جو خدشات آتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قلب و روح کمزور ہوتے ہیں، اور ذکر اللہ کی کمی کی وجہ سے، لہذا اگر وہ ذکر اللہ کا وٹامن کھانا شروع کر دے، ذکر اللہ کے کشتے کھانا شروع کر دے، پھر میرے پیارے دوستو اس کو قرآن و حدیث، اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ارشادات پر کوئی خدشات نہیں ہوں گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور انسان مزے سے دنیا کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی چین اور سکون اور اطمینان کی زندگی گزارے گا۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب پر فضل فرما دے، اور ہمارے مغفرت کی طرف ہمارے قلوب کو راغب فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اس میں دل کی نرمی کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان جب مجلس سے واعظ میں بیٹھتا ہے نا، واعظ کے معنی ہی وہ ہیں، واعظ کے معنی ہی ہیں کہ دل کو نرم کرنے والی باتیں، تو جس سے دل نرم ہوتا ہے بندہ استغفار کی طرف راغب ہوتا ہے، رجوع اللہ اس کو نصیب ہوتا ہے، ذکر کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں جو خدشات ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی غیر ضروری چیزیں جو اس کے اندر آئی ہوتی ہیں، وہ میرے پیارے دوستو وہ نا امیدی کے بادل چھڑ جاتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت کے جو آفتاب واضح اور روشن نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب پر فضل و مہربانی فرما دے، دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی یا اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو استحکام عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی معیشت کا یہ کتنا پیارا اصول ہے اللہ اکبر، کہ کتنا آسان کام ہے کہ اللہ ہم سے مغفرت مانگے، اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، عاجزانہ اپنے یا اللہ آپ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کا یا اللہ تعالیٰ گناہوں کا کہ اللہ تعالیٰ معافی آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک، یا اللہ بلوغ سے لے کر آج تک ہم گناہوں میں ڈوبے رہے ہیں، آپ کی رحمت سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس گناہوں کی غلاظت کو ہم سے دور فرما دیجئے، ہمارے قلب و روح کو پاک و صاف فرما دیجئے، ہمارے باطن کو اور ظاہر کو پاک و صاف فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ گناہ کی جو نجاست ہمارے اندر لگی ہوئی ہے، اللہ ہمیں ایسے آنسو عطا فرما، ہمیں وہ رونا نصیب فرما کہ اللہ ان آنسو کہ میں نہا کر ہم آپ کے فرما بردار اور یا اللہ تعالیٰ متی اور یا اللہ اطاعت گزار بندے بن جائیں، اور اللہ آپ کی رحمت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرما دیجئے، ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دیجئے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اور ہم سب کو 100% شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالی شریعت کے تمام حکام کو ہمیں سر آنکھوں پہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا شوق عطا فرما، سنتوں کا ذوق عطا فرما، سنت سے محبت عطا فرما، یا اللہ جس طرح سے ہم زبانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو، اس کے عشق کو ہمارے رگ و ریشے میں، ہمارے خون کے قطرے میں، ہمارے بال بال میں، ہمارے جسم کے ہر حصے میں داخل فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے اعضاء سے، ہمارے انفاظ سے، ہمارے لمحات سے سنتوں کو جاری فرما دیجئے، اور سنتوں کے انوارات کو ہماری رگ و جان میں داخل فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے سنتوں کے انوارات کو ہماری فضا میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں پھیلا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جو گناہوں کی تاریکیاں ہیں، اور یا اللہ گناہوں کی جو مایوسیوں کی جو اندھیرے ہیں، سنتوں کے انوارات کے برکت سے ان مایوسی کے اندھیرے کو دور فرما دیجئے، اور اس تاریکوں کو اللہ تعالیٰ روشنی سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے جو انفرادی مسائل اور ہمارے جو اجتماعی مسائل ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کو حل فرما دیجئے. چاہے وہ دین اس کے متعلق ہو، دینی یا اللہ تعالیٰ دینی اداروں سے متعلق ہو، دینی احکام سے متعلق ہو، یا معیشت سے متعلق ہو، یا اللہ تعالیٰ اجتماعی مسائل کو بھی اپنے کرم سے حل فرما دیجئے. اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. ہمارا سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے، جو اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ناراض کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ اس بغاوت اور سرکشی کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دیجئے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دیجئے. اور یا اللہ ہمیں شرعی احکام پر، سنتوں پر یا اللہ 100% عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما دیجئے، اس میں آسانی پیدا فرما دیجئے، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے شہر والوں کے لیے، ہمارے ملک والوں کے لیے، اور سارے عالم اسلام کے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دیجئے. اللہ آپ سے درخواست ہے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو حاجتیں ہیں، ان حاجتوں کی حاجت روائی فرما، ہمیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہمیں حفاظت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ظاہری امراض کو بھی اچھا فرما، ہمارے باطنی امراض کو بھی اچھا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہمارے شہر کے مسئلوں کو حل فرما. یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما، اہل حاجت کے حاجت روائی فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ظلم سے باز فرما. جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہے، اللہ ان کو مطیع و فرما بردار بنا. اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا، اپنے مشائخ کا، اساتذہ کا، علماء کا اور بوڑھوں کا باادب بنا. اور یا اللہ ہمیں، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے طبیعتوں میں برداشت عطا فرما، ہمارے مزاج میں رحمتوں کو غالب فرما، اور ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، آپ کی رحمت سے درخواست ہے ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجئے، ہماری آنکھوں میں آنسو جاری فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے شہر کو، ہمارے صوبے کو بارش کی سخت ضرورت ہے. یا اللہ تعالیٰ یقیناً، یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہے، اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں بارش عطا فرما دیجئے. یا اللہ چند ہفتوں پہلے آپ نے اپنی رحمت کے صدقے میں، محض اپنی رحمت سے بارش کا تحفہ عطا فرمایا تھا، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے شکر کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے شکر کو قبول فرما، ہمیں مزید رحمت کی بارش عطا فرما، ہمارے صوبے کو بارش عطا فرما، بلوچستان کے صوبے کو بھی بارش عطا فرما، اور جن علاقوں میں آپ نے بارش عطا فرمائی ہے اس کو رحمت سے مبدل فرما، اور عافیت کی بارش اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمیں، ہماری جو معیشت میں جو کمیاں ہیں، ہمارے اس ملک کی معیشت کو استحکام عطا فرما. اور ہماری معیشت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ سود کی لعنت ہے. اللہ اس سود کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس سودی نظام سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری معیشت کو استحکام عطا فرما، ہماری زراعت میں، ہماری تجارت میں، ہماری معیشت میں برکت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، ہماری جانوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، محبت ہمارے دلوں میں، دین کے شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنے کرم سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی عالم میں حفاظت فرما. یا اللہ یہود و ہنود و نصارہ، روافض اور قادیانیوں کی عزیزوں سے اللہ اپنا ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے ملک کو اور عالم اسلام کے اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجئے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو ہمارے حکام کو عقل سلیم عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دین سے محبت پیدا عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ہمارے جو پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما دیجئے، ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم لا تخزنا فانك بنا عالم ولا تعذبنا فانك علينا قادر، اللهم ارحمنا بترك المعاصي، اللهم ارحمنا بترك المعاصي، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم تقبل هذه التوبات بحق أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم تقبل هذه التوبات لأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم يا قديم الإحسان يا حي يا قيوم، اللهم إنك مليك مقتدر، اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، اللهم سيدنا في الدارين، اللهم سيدنا في الدارين، اللهم لا تصنع يوم القيامة، اللهم لا تصنع في الدنيا والآخرة، اللهم لا تصنع في الدنيا والآخرة، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، وأعيذنا من هم الدين وقهر الرجال، اللهم أعيذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء، اللهم أعيذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء، وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله على النبي الكريم، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.